درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
بہرہ راہب کے ساتھ واقعہ پیش آیا, اس نے کہا
کے نبی ہیں. کہا علامت کیا ہے؟ کہا علامت یہ کہ جب یہ درخت جب یہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو درخت اور پتھر انہیں سجدہ کر رہے تھے. مشہور روایت سب نے سنی. اچھا اگر پتھر کے اندر روح ہے ہی نہیں تو سجدہ کس سے کر رہا تھا؟ سجدہ کیسا ہے؟ درخت سجدہ کر رہا تھا. درخت کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اور بحیرہ راہب نے آیا پتھروں کو زمین پہ لیٹتے دیکھا تھا. پتھر تو ویسے ہی لیٹے ہوتے ہیں, پتھر میں تو ویسی حرکت نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو گیا معاملہ؟ پھر آپ نے کہا اور ہم نے سوچا کہ درختوں میں روح نہیں ہے اور مسجد نبوی کے اندر کھل جاتے ہیں, ہم لوگ دیکھیں گے استوانت البقا لکھا ہوا ہے, ایک ستون ہے جس کا نام گریا ہے. اس کی داستان کیا ہے؟ کہتے ہیں جتنے ستون یہ درخت تھے مسجد نبوی جب بنی تو صحن میں درخت تھے, ختمی مرتبہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر معمولاً خطبہ دیا کرتے تھے, اور جب ایک موقع پر لوگ زیادہ ہو گئے تو ممبر بنا دیا گیا. ختمی مرتبہ درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے, جب ممبر بنا اس ممبر کی طرف بڑھنے لگے, جب ممبر کی طرف بڑھے تو واپس تشریف لائے, اس درخت کے پاس بیٹھے, اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر دوبارہ ممبر کی طرف گئے. یہ روایت ہمارے پاس بھی ہے, اہل سنت کے پاس بھی ہے. اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے کام کیا کیا؟ فرمایا جب میں نے ممبر کا رخ کیا تو یہ درخت گریا کرنے لگا کہ اب اللہ کے رسول میرے پاس نہیں آئیں گے. میں اس کے پاس گیا, دوبارہ بیٹھا, میں نے اس کو دلاسا دیا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی اس کے پاس ضرور آتا رہوں گا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ ممبر پہ گئے. اچھی واقعہ ہمارے پاس بھی ہے, اہل سنت کے پاس بھی ہے, اور وہ جو اس وقت مدینہ منورہ کے اوپر حاکم ہیں ان کے پاس بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ انہوں نے بھی ستون بکا قبول کیا ہے کہ استوانت البکا ہے, مطلب کیا ہے, وہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ درخت کے اندر ایک روح تھی. اگر درخت کے اندر روح نہیں تھی, درخت کے اندر شعور نہیں تھا, تو اس نے گریہ کس طرح سے کیا؟ گرچہ ایک فرق تھا, وہ یہ ختم مرتبہ نے گریہ سنا, باقی کسی نے گریہ نہیں سنا. کہیں یہی ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا؟ شاید ان سب چیزوں میں روح, ختمی مرتبہ کے ایک واقعے سے یوں نظر آتا ہے جیسے ان کے اندر روح ہے. جانوروں کے اندر کم و بیش یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ روح ہے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں ترقی نہیں ہے. اچھا کہاں سے پتا چلا کہ روح ہے؟ آپ اور ہم بہت سارے ایسے واقعات کے معتقد ہیں قرآن کریم کے اندر لکھے ہوئے. مثلا قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کی کتے کا واقعہ لکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر مثلا شیخ سعدی کے اشعار مشہور ہیں کہ مثلا یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں اتنا اونچا مقام حاصل کر پایا. روح نہیں تھی تو اس نے فیصلہ کس سے کیا؟ جانوروں کے اندر فیصلے کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ ہماری درود بھیجے گا محمد والا. اب تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نہیں, جانوروں کے اندر فیصلے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر جانوروں کے اندر فیصلے کی طاقت نہیں تو اصحاب کہف نے فیصلہ کیسے کیا کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ رہے گا, ان کے کتے نے. دوسرا معاملہ ہدہد کا واقعہ, وہ بھی قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہدہد آیا اور حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم کہاں تھے, تو اس نے بتایا کہ میں ایک ایسے قوم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جو اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے ان کو خلق کیا. وہ تو ہدہد پورا استدلال دے رہا ہے, ایک بات کی خبر بھی دے رہا ہے حضرت سلیمان کو, اور پورا استدلال دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو خالق ہو, اور یہ قوم عجیب ہے جو خالق کی عبادت نہیں کرتی. تو کیا بغیر روح بغیر شعور کے یہ استدلال ممکن ہے؟ بڑے بڑے عقل مند لوگ یہ استدلال نہیں دے پا رہے جو وہاں پہ پرندے نے دیا. یوں لگتا ہے جیسے ہماری کائنات کے بارے میں جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر کچھ بنیادی نقص ہیں, کچھ نہ کچھ غلطی ہم کر رہے ہیں. اچھا وہاں پر تو چلیے غلطی جسے کہتے ہیں بخشش کے قابل ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا ایک جانور کے جسم میں روح قابل ترقی ہے یا قابل ترقی نہیں ہے, جانور کے اندر ارادہ ہے یا ارادہ نہیں ہے, چلیے اس سے ہمارا کیا تعلق؟ زیادہ تعلق نہیں ہے, گرچہ اتنا تعلق ضرور ہے کہ اگر کوئی عبادتوں کے دوران بھی جانور پہ ظلم کرے گا اس کا بھی اس کو سزا ملے گی, سزا ملے گی. یہ جو ہمارے پاس مشہد میں مسجد ہے مسجد گوہر شاد, آپ جب حرم تشریف لے جائیں مشہد مقدس, ان امام کی روح با عظمت پر درود بھیجے محمد والا. مسجد گوہر شاد زری سے متصل مسجد کا نام ہے, چھوٹی سی مسجد ہے. شاید روح زمین کے اوپر ایسی شاذ و نادر مساجد میں سے جن میں 24 گھنٹے ہر وقت عبادت ہوتی ہے, شاید روئے زمین کے اوپر ایسی کوئی مسجد اور نہیں ہے جس کے اندر اہل بیت کے ماننے والے جمع ہوتے ہوں, 24 گھنٹے عبادتیں ہوتی ہیں. مسجد گوہر شاد, کبھی پوچھیں مسجد گوہر شاد کا نام گوہر شاد کیوں ہے؟ گوہر شاد ایک خاتون کا نام ہے, ایک خاتون کا نام ہے جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی تھی. اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کے خاندان کی تھی, انتہائی پرہیزگار تھی, انتہائی پرہیزگار. یعنی جب انہوں نے مسجد تعمیر کروائی تو سارے اپنے جو بھی اس کی سپرویژن کرنے والے تھے سب کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے ڈیلی ایک ایک مزدور کی صحت کا ریکارڈ چاہیے کہ کہیں کوئی مزدور بیمار تو نہیں پڑا, ایک ایک مزدور کی صحت کا ریکارڈ چاہیے ڈیلی. اور عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ایک مزدور کسی ایک دن بیمار ہو جاتا گوہر شاد خود اس کی عادت کے لیے جاتی تھی, اس سے پوچھتے تھے تم بیمار کیوں ہو گئے, کہیں تم سے کل زیادہ کام تو نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے تم بیمار ہو. ایک ایک مزدور کی تنخواہ کا حساب رکھتی تھی, ایک ایک چیز دیکھتی تھی. انتہا یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کے لیے سامان لایا گیا تھا وہ کافی دور سے لایا گیا تھا, تو ایک ایک جانور کا ریکارڈ رکھوایا تھا کہ ایک ایک جانور کو کتنا پانی اور کتنا کھانا راستے میں دیا گیا ہے. فرمایا میں ایسی مسجد نہیں بنوانا چاہتی جس کے اندر سامان اٹھانے والے جانوروں پہ ظلم ہو, سامان اٹھانے والے جانوروں پہ بھی ظلم نہ ہو, تب کہیں جا کے مسجد گوہر شاد بنی ہے. اور ان خاتون کی معرفت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس پہ اتنا اصرار کر رہی تھیں, کیوں؟ کہہ رہی تھیں امام کے نزدیک جو مسجد بننی چاہیے وہ پاکیزہ مسجد بننی چاہیے, اس معرفت کے ساتھ مسجد بنائے. آج تک موجود ہے مسجد, اور الحمدللہ میں نے اس کے روئے زمین کے اوپر شاید سب سے زیادہ اہل بیت کے ماننے والے جس جگہ عبادت کرتے ہیں ان میں سے ایک مسجد ہوا ہے. خلاصہ یہ کہ یہ کہ درختوں میں روح ہے یا نہیں ہے شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, شاید یہ تو قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہوں گے تب زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. جانوروں میں روح ہے یا نہیں ہے شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, گرچہ سوال بہت واضح ہے. حتمی مرتبہ درخت کاٹنے کو منع کرتے تھے, جنگوں میں بھی درخت کاٹنے کو منع کرتے تھے, کہتے تھے کھڑی فصل کو آگ میں لگاؤ, آباد درختوں کو کسی کو کاٹنے کی اجازت نہیں تھی, جانوروں کے ظلم کی قطعاً کوئی اجازت نہیں تھی. اب آ جائیے انسان کے اوپر, نہیں معلوم درختوں میں روح ہے یا نہیں ہے, نہیں معلوم جانوروں کی روح میں ترقی ہے یا نہیں ہے. ایک بات قطعی ہے, انسان کی روح میں یقیناً ترقی بھی ہے اور یقیناً زوال بھی ہے, اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے. جس میں شبہ ہے چلیے اس کے اندر خدا بخش دے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آیا ان کی روح کے اندر ترقی ہے یا ان کی روح کے اندر زوال ہے, لیکن انسان کے اندر تو کوئی شبہ نہیں ہے, انسان کی روح ہے, اس روح میں ترقی بھی ہے, اس روح میں زوال بھی ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا حساب کتاب جسم کی ترقی اور زوال پر ہرگز نہیں ہے. ایک لحاظ سے سوال ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے جسم کو نقصان پہنچائے گا اس کو سوال کا جواب دینا پڑے گا, سن میں اپنے جسم کو کچھ ایسی چیز کھا کر نقصان پہنچا دوں جس میں یہ کہا جائے کہ اس نے جان بوجھ کر نقصان پہنچایا تو جواب دینا پڑے گا. لیکن جو زیادہ اہم سوال ہم سے ہوگا وہ ہمارے جسم کے بارے میں نہیں ہے, وہ ہماری روح کے بارے میں. بدقسمتی سے ہم لوگ کے ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم جسم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے والے ہیں اور روح کے معاملے میں گویا مطمئن کہ اس پر ہم نے کوئی توجہ زیادہ دینی نہیں ہے. یعنی بہت کم کوئی ایسے ہوں گے جو دنوں میں سالوں میں مہینوں میں سالوں میں کبھی ایک دفعہ سوچتے ہوں گے میری روح اس وقت کیسی ہے, کہاں کوئی سوچنے والا. اچھا خود ہماری معلومات ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ بدن کا سوال نہیں ہوگا روح کا سوال ہوگا, اور اس روح کے اندر ترقی بھی ہے اس روح کے اندر زوال بھی ہے, یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. روح میں ٹھہراؤ نہیں ہے, یعنی نفس جس کو ہم اس وقت نفس تعبیر کرتے ہیں, البتہ دونوں اصطلاح کے مطلب تھوڑے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن دونوں کو ایک دوسری جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں کہ غلط ہو جائے گا. اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے, ٹھہراؤ نہیں کیا مطلب, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن کوئی تبدیلی حاصل نہ کرے, نہیں, یا تبدیلی اچھائی میں ہے یا تبدیلی برائی میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچیں کل جہاں پر تھی روح آج بھی وہیں پر, یا میں نے آج حاصل کیا ہے یا میں نے آج کھویا ہے. حتیٰ اگر کوئی یہ سوچے کہ ٹھہراؤ ہے مثلا یوں کہیں کہ شاید کوئی ایسا انسان ہو جس کی روح وہیں پر ٹھہری بھی ہو, تو امام نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا جس کے دو دن برابر ہو. حتیٰ اگر ہم یہ سوچیں کہ تین حالتیں ہو گئیں, یا روح نے ترقی حاصل کی ہے, یا ٹھہراؤ ہے, یا تنزل, تو امام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا جس کی روح میں ٹھہراؤ ہو. کیوں اس نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ ایک دن زندگی گزارا. اور ہم یہ گزشتہ خمسے میں اس بات کے اوپر تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ یہاں کا ایک دن برزخ کے ہزاروں سال کے برابر ہے. اس میں کوئی یعنی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہاں کے 60 سال وہاں کے لاکھوں سال بن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک ایک دن کئی کئی ہزار سال بنیں گے. بس اگر میں نے ایک دن ضائع کیا, ایک دن میں نے کوئی ترقی حاصل نہیں کی, اس کا مطلب ہے برزخ میں جو کام ہزاروں سال میں ہونا ہے اور میں ایک دن میں کر سکتا تھا, وہ میں نے آج ضائع کر دیا. اس طرح اگر ہم ہر روز کا اپنے آپ سے حساب لینے لگیں جو امام نے فرمایا کہ محاسبہ کرو, تو پھر ہمارا راستہ کھلتا نظر آتا ہے کہ تین مرحلے بیان کرتے ہیں یہ علماء اخلاق اس نفس کی ترقی کے معاملے میں, اس کی تربیت کے معاملے میں تین مرحلے روزانہ کے بیان کرتے ہیں. وہ اجمالا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے. پہلا مرحلہ اس بیان کرتے ہیں کہ تو یہاں پر اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں, ہمارے پاس اس خمسی کے سلسلے میں دو امکان تھے. ایک یہ تھا کہ ہم پچھلے موضوع سے اس کو توڑ دیں اور ایک نیا موضوع شروع کریں. ہم نے مناسب بھی سمجھا کہ پچھلے موضوع کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے. نہایت یہ کہ آج اس طرح سے شروع کیا جائے کہ کوئی اگر نیا آج شروع کرنے والا ہو تو اس کو بھی بہت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اگر کوئی پیچھے سے تسلسل میں آئے تب بھی اس کے لیے قابل فہم ہے کہ نفس کے تین نفس کے اندر ترقی اور زوال کا معاملہ کیا تھا. پہلے اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی برزخ کی زندگی کے حوالے سے. اور اگر کوئی نیا شروع کر رہا ہے تو وہ بھی اس اجمالی گفتگو سے بڑھ سکتا ہے آگے کہ نفس کے اندر بہرحال ترقی اور زوال ہے اور نفس کی کامیابی ہی اصلی کامیابی ہے. 11 قسموں کے بعد خدا ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکا, کامیاب وہ ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا. کامیابی یہ کامیابی شاید ہم لوگوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہے کہ کامیابی کیا ہے. ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا. ہم دنیا کے مصنوعی لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ہمیں بھی ایسی کامیابی چاہیے. یہ وہی دھوکہ ہے جو میں نے عرض کیا بنی اسرائیل کو ہوا جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو جیسے ان لوگوں کے پاس بت ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا لوگ دنیا کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے, ہم بھی اپنے نفس سے کہنے لگے ہم بھی کیوں دنیا پرستی نہ کریں, جبکہ ہم بھول گئے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے تھے. یعنی اب اگر کوئی دنیا پرستی کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ میں تین مرحلے ذہن میں رکھوں گا کہیں گونا نکل جائے. اب اگر کوئی دنیا پرستی کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اچھا دنیا پرستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا طے کرے مجھے کیا کرنا ہے. دنیا پرستی کی مثال کیا ہے؟ خود جانتے ہیں امیر المومنین نے دنیا کو تین طلاقیں دی تھی کہ مولانا فرمایا کہ میں تجھے تین دفعہ طلاق دیتا ہوں دنیا کو. اب میں اس دنیا کے ساتھ اپنے رابطے بحال کر رہا ہوں. اگر اس میں کوئی پسندیدگی کی چیز ہوتی تو امیر المومنین نے تین طلاقیں کیوں دی تھی اسے؟ اچھا اپنے آپ سے پوچھے گا یہ جو امیر المومنین نے کہا میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں, آیا شاعری ہے؟ آیا شاعری نے کہا؟ کیا مولا شاعری تو نہیں کریں گے؟ مولا اگر شعر بھی ہوا تو وہ حقیقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. شعر بھی فرمائیں گے تو حقیقت میں فرمائیں گے. شاعری تخیل نہیں ہے مولا کی شاعری. مولا کی شاعری عین حقیقت ہے. بس ان کے نثر اور شعر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, دونوں حقیقت ہیں. اگر ایسا ہے کہ مولانا فرمایا میں اس کو تین طلاق دیتا ہوں, کیا مطلب ہے؟ یعنی اب میرا اس کا رابطہ نامحرم کا رابطہ ہے, یہ نزدیک نہیں آ سکتا نامحرم کا رابطہ ہے. پھر ہم نے اس کو محرم کیوں بنایا؟ ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے؟ اب دیکھیں عجیب سی بات ہو گئی. علی کا چاہنے والا اس سے اپنے رابطے جوڑ رہا ہے, اس کے ساتھ اپنے وابستگی کا اظہار کر رہا ہے جس سے علی نے سارے رابطے توڑ دیے تھے. یہ بات ناممکن ہونی چاہیے تھی ہم لوگوں کو اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتا. اب ہم لوگ اسی بات کو نہیں سمجھ پائے. بس کامیابی کا معیار اور کچھ نہیں ہے سوائے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے لیے کہا ہر روز تین اقدامات انجام دو, تین عمل, تین مرحلے. پہلا مرحلہ صبح کو اٹھو, ابھی حساس جگہ ہے, بالکل پیچھے کی بیک گراؤنڈ چار لوگ بھی ہو جن نئے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مشارکہ. اپنے نفس کے ساتھ شرط کرو، اپنے نفس کے ساتھ عہد کرو، معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے. کیا شرط کیا عہد؟ یہ شرط کہ آج کا پورا دن صرف خدا کی بندگی میں گزارنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا. آپ صبح کو اٹھے، جس نے نافرمانی سے دن شروع کیا ہو وہ مشارکہ کیا کرے گا؟ جس نے اٹھتے ہی یہ ثابت کیا ہو کہ میں نافرمان ہوں، اب کیا فرما برداری کا عہد کرے گا؟ لہذا آپ کسی بھی علم اخلاق کے استاد کے پاس جائیے، اس سے کہیے میں قضاء فجر سے شروع کرتا ہوں دن، اب دن کیسا ہے؟ کیا بولے گا وہ؟ یعنی پہلا عمل علم اخلاق کے اندر کسی بھی قسم کی ترقی کا، کسی بھی طرح قسم کے کمال کا، کہتے ہیں پہلا عمل کیا ہے؟ واجبات انجام دو، حرام ترک کرو. سب سے بڑا عمل پہلا قدم ہے. پہلا قدم کیا ہے؟ واجبات انجام دو، حرام ترک کرو، باقی ترقی تو بعد میں ملے گی. بس اگر آپ اور میرے نزدیک اس نماز کی اہمیت کم تھی تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کا فرق ہے، اور آپ اس پہلی مشکل سے بہت آسانی سے اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں. خدا نہ کرے اگر کچھ لوگ ایسے تھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی توفیقات حاصل کروانے کے لیے کہ خدا ان کو توفیق دے، اور جو ہم میں سے پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم لوگ، میں اپنے خود کو شامل کروں گا، جو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے کہ خدا ان کی توجہات کو بڑھا دے، اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد والے. پہلے اٹھتے ہی اللہ کی اطاعت سے دن شروع کیا اس نے، آداب ہیں، سونے سے پہلے کے آداب ہیں جو میں نے خدمت میں فرض کیے تھے، اٹھتے ہی کام شروع کیا، بعد میں عرض کر دوں گا، نماز پڑھی، ایک پانچ منٹ کے سجدے کا تذکرہ ہوا تھا، پانچ منٹ کا ایک سجدہ، یہ وقت بہترین وقت ہے. آپ نے نماز فجر پڑھ لی یا پڑھنے سے پہلے نماز شب کے بعد، بہترین وقت ہے ایک پانچ منٹ کے سجدے کا. اس سجدے میں پانچ منٹ جو ہم نے عرض کیا، کم از کم پانچ منٹ، اس سجدے میں خدا سے شرط کر، خدا سے عہد کرنا کہ خدایا تو نے ایک دفعہ اور مجھے آدھی موت کے بعد زندگی دی ہے. نیند کو قرآن کریم نے آدھی موت کہا، بھائی آدھی موت ہے. شکر خدا کا کہ خدایا تو نے نیند کے بعد، آدھی موت کے بعد مجھے ایک موقع اور دے دیا. کس بات کا موقع دیا ہے؟ تاکہ میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں، اور کوئی چیز نہیں ہے، کامیابی ہے ہی یہی. کوئی موقع نہیں دیا کہ تم اپنی دولت بڑھاؤ، کوئی موقع نہیں دیا شہرت بڑھاؤ، کوئی موقع نہیں ہے طاقت بڑھاؤ، سب چیزیں وسیلہ ہیں. صرف ایک بات کا موقع دیا ہے، وہ کیا؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرو. ایسا پہلے اس کے اندر شکر بجا رہے ہیں کہ خدا تم نے مجھے آدھی موت کے بعد ایک موقع اور دے دیا کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں، تیرا بندہ بن. اس وقت خدا نے متعلق سے بھی حق اہل بیت دعا کریں کہ خدا آج کے دن کو اپنی اطاعت کا دن قرار دے، اور اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کریں کہ جو کام کروں گا یہ سوچ کے کروں گا کہ اس میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی رضایت کے لیے کروں گا. اچھا ہم لوگ ناقص ہیں، ہماری توجہات قلیل، ہمارے اعمال انتہائی پس، نتیجہ یہ کہ بار بار اس عہد کو بھولیں گے. مثلا صبح یہ عہد کیا، اے ممکن ہے گھر سے نکلتے نکلتے وقت بھی بھول جائیں. مثلا اپنے طور پہ سوچے گا، آئینے میں سامنے کھڑے ہو نکلنے کے لیے، اپنے آپ سے پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو بندگی کے لیے باہر نکل رہا؟ کس بندگی کے لیے نکل رہا؟ جو کچھ کرنے کا ارادہ ہے یہ بندگی ہے یا کچھ اور؟ اگر بندگی ہے تو بندہ بن کے نکلنا. اپنی زندگی کا آغاز خوبصورت کیجیے. آپ کو خدا نے ایک دن اور دے دیا ہے اپنی بندگی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، نفس کے کمال کے لیے، امام کی خدمت کرنے کے لیے ایک دن موقع، ایک دن اور مل گیا آپ کو. سوچ کر البتہ ہم اگر عاشق ہوتے نا تو ہر صبح روتے. عرض کر رہا ہوں، اگر ہم عاشق ہوتے امامت کے ہر صبح روتے. کس بات پر؟ خدا ایک رات اور گزر گئی اور ندا نہیں آئی. کہاں آئی ندا؟ بخدا عاشق ہوتے تو روتے کہ مولا رات ندا کیوں نہیں آئی، ایک دن اور غیبت کا. ہم نہیں سوچتے نا، ہم اپنے امام کی غیبت کو یاد بھی نہیں کرتے، ورنہ ہر روز صبح اس بات کے اوپر گریہ کرتے کہ مولا ایک دن اور غلط میں گزارنا ہے اس کے مطابق. بہرحال دعائے عہد پڑھیں، دعائے عہد صبح کو پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھیے، مفاتیح الجنان میں دعائے ندوہ کے بعد دعائے عہد لکھی ہوئی ہے، ضرور پڑھیے اسے. بس آپ عہد کر رہے ہیں یہاں پر کہ خدایا ایک دن تیری پاکیزگی میں، تیری بندگی میں، تیری اطاعت میں اور گزارنا ہے، تزکیہ نفس میں، ترقی کمال میں، معنویت کے اندر بندہ بنا دے ہمیں. اپنے امام سے عہد کریں گے مولا ایک دن غیبت کو اور گزاریں گے، لیکن ایسا گزاریں گے کل کے دن ایک قدم ظہور سے اور نزدیک، ایک قدم اور نزدیک ہو جائیں. بس آپ دن گزارنا شروع کریں اس یاد کے ساتھ، خدا کا بندہ بننا ہے. اب پورے وقت مراقبت کریں، یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے مشارکہ یا معاہدہ، آپ نے نفس کے ساتھ معاہدہ کیا. دوسرا مرحلہ ہے مراقبہ. مراقبہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے اوپر گرفت رکھنی ہے، چوکیداری کرنی ہے، باقاعدہ چوکیداری. وہ کیا؟ اس نفس کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نزدیک نہ آئے. بالکل ایسے جیسے ایک پودا زمین کے اندر لگایا جاتا ہے تو بعض اوقات اس کی گرد باڑ کھینچ دی جاتی ہے کہ کہیں پودے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، مثلا تیز ہوا اس کو اکھیڑ کے نہ لے جائے. آپ کا نفس ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ اللہ نے آپ کو امانت دی ہے، فرمایا تھا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں نبی. قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے پروردگار کے امر سے ہے. بس میرے اور آپ کے پاس ایک مقدس امانت ہے، روح ہے خدا، ہم اس کو احساس نہیں کر رہے کہ امانت ہمارے پاس ہے. مراقبہ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنی، اس کو معصیت نافرمانی سے بدبخت نہیں کرنا. دعائے عرفہ کے اندر سید الشہداء نے ایک جملے میں دعا فرمائی ہے، فرمایا وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اے خدایا اپنی نافرمانی کے ذریعے مجھے بدبختی میں مبتلا نہ فرما، کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی نافرمانی کر دوں جس سے میری بدبختی آ جائے. یہ بدبختی ہے، یہ جو ہم لوگ اپنی دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں آج بہت برا دن تھا، آج بہت بدقسمت دن تھا. بدقسمت وہ نہیں ہے، بدقسمت وہ ہے جو گناہ کر رہا ہے، وہ بدقسمت ہے. جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، درود بھیجا محمد والے محمد. بہت تمام اہل بیت کی توجہ جہت صرف ایک جہت تھا، آخرت. جتنا میرے اور آپ کے ذہن میں یہ آخرت یاد رہ جائے یہ ہماری کامیابی ہے. وہی نہیں ہے ہمارے ذہن میں، ہم تین حقائق کے منکر ہیں، اور جو ان تین حقیقتوں کا منکر ہو در حقیقت وہ کافر ہے، لفظ میں منکر ہو یا عمل میں منکر ہو. کفر کے بھی درجات ہیں. ایک خدا، ہر چند منٹ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا ہے. دوسرا ہمارے نفس، تیسرا آخرت. ہم بار بار بھلا دیتے ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے ایک آخرت ہے، سفر وہاں کا ہے نہ یہاں کا، یہ منزل ہے. زیادہ سے زیادہ گزرگاہ ہے، زیادہ سے زیادہ ایک راستہ ہے، وہ بھی بہت چھوٹا سا راستہ ہے، 50-60 سال کا. اس کا اگلا راستہ بہت لمبا راستہ ہے، پھر لاکھوں سال کا. یہ چیز ہم بھلا دیتے ہیں، تین حقیقتوں کے ہم بار بار منکر ہوتے ہیں. یہ ہم چیزیں یاد کرتے رہیں پھر ہم مستقیم اس راستے پہ جس پہ نبی اور اہل بیت گزار رہے تھے. اچھا وہ ہر چیز کو بس اس ایک اینگل سے دیکھتے تھے. آپ یقین مانیے، آپ بار بار روایتوں میں دیکھیں گے ان کا اور ہمارا دیکھنے کا انداز مختلف ہے، ہر چیز میں مختلف نظر آئے گا. جتنا آپ اہل بیت کی روایات پڑھتے رہیے، اور ضرور پڑھیے، زندگی میں سے وقت نکالیے، اہل بیت کی روایات ضرور دیکھیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ طالب علمی قم میں تھا، بہت پریشان ہوا کسی مسئلے کی وجہ سے، یعنی مالی مشکلات بھی اور یہ اور وہ بھی، کئی چیزیں جمع ہو گئیں، بہت زیادہ کنفیوز تھا. ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، وہاں استاد کو دیکھا جو بہت اچھے استاد سمجھے جاتے تھے، نماز پڑھا رہے تھے. تو میں دل بھرا ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. تو نماز کے بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ استاد کچھ بتائیں میں کیا کروں، میرا دل بہت بھرا ہوا ہے اس وقت، بہت پریشان. کہنے لگے کہ تمہیں اہل بیت کی روایت پڑھنے آتی ہیں؟ میں نے کہا کیوں، تم بس وہی پڑھو. میں نے کہا کوئی خاص کتاب بتائیں گے؟ کہنے لگے نہیں، اہل بیت کی روایت پڑھو بس. کہنے لگے اس میں تمہاری دنیا، تمہاری آخرت، تمہاری ہر چیز کا حل اس کے اندر ہے، کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ حقیقت اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مجھے, میں ابھی خود اعتراف کرتا ہوں آپ کے سامنے, میرا شاید طالب علمی کا شروع کا دور تھا, مجھے اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں مشکل کا حل کیسے ہے. اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے اتنے عرصے گزرنے کے بعد کہ اس میں مشکل کا حل تھا. کیوں؟ اس سے ہماری نظر بن جاتی کہ اہل بیت چیزوں کو دیکھتے کیسے. ہم دیکھتے, معذرت کے ساتھ دس بستہ, ہم دیکھتے وہی فرعون کی طرح سے ہیں. نام ہمارے اہل بیت کیسے نام ہیں, نام دیکھتے فرعون کی طرح سے. دیکھیے ابھی واقعہ دیکھیے, ایک دیوانہ کھڑا تھا ختم مرتبہ تشریف لائے, لوگوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا وہاں پر. اس آدمی کو دیکھا, پوچھا لوگوں سے کیا ہوا, کہنے لگا ایک دیوانہ کھڑا ہے, پاگل, عربی میں کہیں گے مجنون, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مجنون, دیوانہ. نزدیک تشریف لا, اس آدمی کو دیکھا, فرمایا یہ دیوانہ نہیں ہے یہ بیمار ہے. کہیں دیوانہ نہیں ہے یہ بیمار ہے, دیوانہ وہ ہے جو قیامت کو بھلا دیتا ہے. اچھا ذرا فرمائیے گا, یہ ختم مرتبت نے نعوذ باللہ بس لفظ تبدیل کیا ہے, نہیں بس لفظ تبدیل نہیں کیا ہے, مفہوم کی تبدیلی بتائیے, ذہن دیکھنے کی تبدیلی بتائیے. فرمایا تم اس کو دیوانہ کیوں کہہ رہے ہو؟ دیوانہ اس لیے کہہ رہے ہو اس کی حواس کام نہیں کر رہے, یہ جو بولتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں, یہ دیوانہ نہیں ہے یہ بیمار ہے. دیوانہ وہ ہے جس کو خدا نے عقل دی ہے, قیامت کا اعتراف کرتا ہے پھر قیامت کو بھلا دیتا ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ دیوانہ ہے. کیوں؟ اس کو خدا نے عقل دی تھی, یہ جانتا بھی ہے, اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں پھر بھلا دیتا ہے, یہ دیوانہ نہیں ہوا. دیوانہ وہ ہے جو اپنی عقل استعمال نہ کرے, جو آخرت کو بھلا رہا ہے در حقیقت اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا, میں یہ دیوانہ. لہذا جگہ جگہ آپ ان کے دید میں ان کے دیکھنے میں فرق. اب دیکھیں مثلا ہمارے سامنے بھی اگر کوئی ایسا آدمی آئے تو ہم اس کو پاگل کہتے ہیں نا, ہم نہیں کہتے مریض ہے, ہم بھی کہتے ہیں پاگل ہے, بالکل اس طرح جس طرح ان کے زمانے میں لوگوں نے کہا تھا, نہیں قبول کرتے تھے, کہتے تھے نہیں, خاص طریقے سے دیکھو چیزوں کو دیکھنے کا انداز کیا ہے, خدا آخرت اور نفس پہلے دیکھو. آپ یقین فرمائیے یہ وہ سادہ حل ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا, خدا آخرت اور نفس اس کو پہلے دیکھنا شروع کر دیں, میری آپ کی زندگی حل ہو جائے گی. میں اپنے کام سے شروع کرتا ہوں تاکہ اس کی عملی تطبیق ہوتی چلی جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مثلا مجلس پڑھنی ہے, اس میں تین چیزیں دیکھنی ہیں, خدا آخرت اور نفس. پہلی بات, یہ جو کام بھی ہو رہا ہے اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو غلط ہے. مثلا خدا کے لیے نہیں ہے تو کیا ہے, طاقت کے لیے ہو سکتا ہے, شہرت کے لیے ہو سکتا ہے, پیسے کے لیے ہو سکتا ہے, یوں ہی دل کو بہلانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہدف ہو سکتا ہے, غلط صحیح جو کچھ بھی. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ خدا, اور خدا نے حکم دیا اہل بیت کی مودت, اس خاطر یہ کام. ایک نیت صحیح ہے بس, وہ ایک نیت یہی نیت کہ یہ خدا نے کہا ہے کہ اہل بیت کی مودت تم پر واجب ہے, اس مودت کو ادا کرنے کے لیے کہ جو اجر رسالت ہے یہ کام انجام پا رہا ہے, یہ ایک نیت صحیح نیت, باقی ساری نیتیں غلط ہیں. لہٰذا ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا کہ کیسے شیطان ہمارے اس کام کے اندر دخالت دیتا ہے. لہٰذا ہم بغیر نام کے کام نہیں کرتے, خلوص کے ساتھ گمنامی کے عالم میں کام نہیں کرتے, جو ساری کی ساری غلطیاں ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں, اس کو صرف خدا کی خاطر انجام پانا چاہیے جو دلوں کے احوال کو جانتا ہے. مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا. جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اتنا آگاہ ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپے گی نہیں, تو پھر اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو سب سے زیادہ خبیر ہے. بس پہلی چیز کیا دیکھیں, خدا اور خدا کا حکم. دوسری چیز, دنیا مت دیکھو آخرت دیکھو. اچھا اگر کوئی اس عمل میں جو ایک بظاہر پاکیزہ عمل ظاہر ہے اس میں دنیا کیا دیکھ سکتا ہے؟ ہاں دنیا یہ دیکھ سکتا ہے اس کا ریزلٹ دنیا میں کیا ملے گا, دنیا میں ریزلٹ دیکھ سکتا ہے. مثلا میرے جیسا آدمی یہاں بیٹھ کے سوچے میری بات کتنی پھیلی, یہ سوچ سکتا ہے. میرے جیسے آدمی یہاں بیٹھ کے سوچے اس سے مجھے پیسہ کتنا ملے گا, یہ سوچ سکتا ہے. میرے جیسے آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو خوش کروں تاکہ میری بات آگے بڑھے. یہ سب دنیا ہے, اس کے مقابلے میں صرف ایک نیت ہے, وہ یہ کہ مجھے وہ کرنا ہے جس سے میری دنیا بنے یا نہ بنے میری آخرت بن جائے. ایک نیت. شرک بہت ہیں, توحید ایک ہے. نیتیں غلط بہت ساری ہیں, صحیح نیت ایک ہے. صحیح نیت کیا ہے؟ خدا کی خاطر جس سے نبی اور اہل بیت کی اطاعت کا حکم دیا. صحیح نیت کیا ہے؟ دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں ہے, آخرت کے لیے. اس سے کم پر کوئی معاملہ طے نہیں کریں گے. اب لوگ کم آئیں, لوگ زیادہ آئیں, لوگ پسند کریں, لوگ نہ کریں, آپ کا ہدف آخرت ہونا چاہیے, معاملہ آپ کا حل ہے. جب آپ خدا کی خاطر کریں گے اور خدا کی اوصاف کو بھی جانتے ہوں گے, آپ سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ خدا کی خاطر کریں, کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر دنیا میں کاؤنٹ کریں گے نا کہ نہیں کسی نے اگر مجھے مارا اور گولی لگ گئی تو مجھے نقصان ہوا, نہیں, یہ نقصان کا ہے. سید الشہداء نے گھاٹا اٹھایا, نعوذ باللہ تعالی. سید الشہداء کے جسم کے اوپر شمشیر کے اتنے بار لگے تھے کوئی شمار نہیں کر پاتا تھا, کیا کوئی نقصان ہوا؟ ہم چند بار سہنے کو تیار نہیں ہیں اس کی خاطر, ہم کیوں نہ سہیں؟ وہ میدان کربلا میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں تو تلواروں آؤ مجھے مارو. دو لوگوں کی طرز ہم نہیں سہ سکتے, لوگوں کی چار باتیں ہم نہیں سہ سکتے, سہ لیں. سید الشہداء اس عظمت کے ساتھ میں جسم ناظرین کو قربان کر رہے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. نہ انہوں نے کچھ کھویا کہ خود فرمایا خدا کو پانے کے بعد کیا کھویا, ہم نہیں کر سکتے ایک کام. بس ایک نیت صحیح نیت ہے, وہ خدا اور اہل بیت کے لیے. دوسرا آ جائیے آگے, آخرت کے لیے کریں. تیسری بات, یہ مت دیکھیں اس میں جسم کو کیا ملا, یہ دیکھیں آپ کی روح کو کیا ملا. اب میں نے اس کام میں یہاں پہ کر دیا, اب آپ آئیے اپنی زندگی کے اندر بھی اس کو تطبیق کر رہے ہیں. آپ نکلے رسک کمانے کے لیے, بہترین صورت میں یہی کہیں گے نا, رسک کمانے کے لیے. بری صورتیں بہت ساری ممکن ہیں. بہترین صورت کیا ہے؟ آپ نکلے گھر سے کہ آپ کچھ کمائیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے مدد کے ثابت ہوں. کس نیت سے باہر نکلے؟ کیوں دولت کمائیں گے, پیسہ کمائیں گے, پھر کیا؟ ہاں اس کی نیت سامنے ہے. خدا تعالی نے مجھے عزت مند خلق کیا ہے, میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ذلیل نہیں ہوں گا, ذلت نہیں اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت مند خلق کیا ہے, عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں, عزت کے لیے نکلوں گا. خدا تعالیٰ نے مجھے بندہ بننے کا حکم دیا ہے, اس کی نافرمانی کر کے بدبختی نہیں لوں گا, چاہے اس کے لیے مجھے کتنی دولت کیوں نہ ملے. اللہ کی خاطر بڑھوں گا, اللہ کی خاطر بڑھوں گا, عزت کی زندگی گزارنے کے لیے حلال روزی کماؤں گا, یہ میرا ہدف. اب آپ کا قدم اٹھانا عبادت ہے, اب آپ قدم بھی اٹھائیں گے عبادت ہے. بخدا اگر کوئی حلال حلال کمائی کی نیت سے اس نیت سے نکلے جو ابھی اجمالن آپ کی خدمت میں عرض کی, آپ قدم بھی اٹھائیں عبادت کر رہے ہیں. لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ کہاں ہے, ہماری نیت میں دسیوں کھوٹ. جب نکلتے ہیں اصل یہ بات یاد ہی نہیں رکھتے کہ دینے والا خدا ہے, دسیوں ہاتھوں پہ نظر ہے کہ ان سے ملے گا. کیوں اس بات پہ متفق نہیں, رزاق خدا ہے. مثلاً انصافاً بتائیے, میں اپنے لیے سوچتا ہوں, فرض فرمائیے میں صبح کو ایک جگہ نکلا نوکری کے لیے, 10 سال سے ایک جگہ نوکری کر رہا تھا, لگی بندی ماہانہ ملتی ہے, صبح کو وہاں پہنچا اس نے کہا تمہاری نوکری آج سے ختم, پریشان ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا؟ مجھے ہونا چاہیے تھا. جو رزاق ہے اس کو یہ بگاڑ نہیں سکتا, اور جو رزاق ہے جب تک وہ نہیں بگڑا ہے کچھ نہیں بگڑا ہے, پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ اب میں عرض کروں, ہم لوگوں کی رسیاں خدا کے ساتھ نہیں ہیں, کہیں اور بندی ہوئی ہیں. یہ واقعہ شاید پہلے اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کروں گا. تیسرا مرحلہ بتا دوں کہیں وہ میرے ذہن سے نکل جائے. بس پہلا معاہدہ مشارکہ نفس کے ساتھ, دوسرا مراقبہ, پورے دن مراقبہ, ہر چیز میں مراقبہ, ابھی عبادات میں مراقبہ عرض نہیں ہوا. تیسرا کیا ہے؟ محاسبہ. دن کے آخر میں جا کے محاسبہ, اپنا حساب لگا آج کا دن غلط کیوں گزرا. مثلا میں سوچوں آج میں نے ایک نماز اول وقت نہیں پڑھی, کیوں دیر سے پڑھی؟ خدا نے مجھ سے چاہا تھا میں وقت اس کی عبادت کے لیے نکالوں, نہ کہ عبادت کو اپنے وقتوں میں ایڈجسٹ کروں. ان دو میں بہت فرق ہے. ایک دفعہ میں اور آپ کہتے ہیں دیکھو پہلے نماز پڑھ لو تاکہ پھر کاموں کے لیے تمہارا ذہن فارغ ہو جائے, اور عرفا کی اصطلاح میں شرک ہے. عرفا کی اصطلاح میں شرک ہے. کیوں؟ تم خلق نہیں ہوئے دوسرے کاموں کے لیے, تم خلق ہوئے اللہ کی بندگی کے لیے. تمہارا پہلا کام اللہ کی بندگی ہے. یہ کیوں سوچ رہے ہو پہلے یہ کر لوں تاکہ بعد کے لیے فارغ ہو جاؤں؟ اصل زندگی کو ختم کرو, عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. ہمیں عبادت کے لیے فارغ ہونا تھا, نہ کہ دوسرے کاموں کی عبادت کو نپٹائے تاکہ دوسرے کاموں کے لیے فارغ ہوں. یہ نہیں کرنا تھا. مثلا اگر ایک بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے اور میں نے سوچا میں ایک بجے جماعت میں شرکت کروں گا, یہ وہ وقت ہے جس کے لیے میں نے سب سے فارغ ہونا ہے. اور اگر کوئی رکاوٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ میں اول وقت نماز پڑھوں جو خدا نے مجھ سے چاہا ہے. اچھا اگر میں نے نہیں کیا, شام کو اپنا محاسبہ کروں آج میں نے یہ غلط کام کیوں کیا, خدا نے مجھ سے کچھ اور چاہا تھا. مثلا اپنے طور پر سوچئے, جو ہم نے کل بھی شاید مثال میں عرض کیا کہ اگر مولا کوفہ کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں, کوئی دیر سے نماز پڑھے مولا کو پسند آئے گا؟ ہم پھر کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں پھر؟ اب اپنے طور پر سوچے گا وقت کا امام ہم جیسوں کو دیکھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیا ان کے دل پہ بیتتی ہوگی؟ بس میں اپنا حساب لوں آج رات مثال کے طور پر کہ میں نے آج ایک نماز اول وقت نہیں پڑھی, یہ میں نے کیوں کیا؟ نمبر دو مثال کے طور پر میں نے جو نماز پڑھی توجہ سے نہیں پڑھی, نماز اتنی قبول ہے جتنے میں توجہ ہوتی ہے. بس چار رکعت نماز میں اگر ایک تکبیر توجہ سے کہی ہے ایک تکبیر قبول ہے, باقی قبول نہیں ہے. مثلا میں نے سوچا تھا کہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم دو رکعت نافلہ ضرور پڑھوں گا. ہمارے یہاں نافلہ سنی پڑھتے ہیں, شیعہ نہیں پڑھتے. امیر المومنین کے نام رسول خدا کی وصیت دیکھیں, دونوں کی ذات مقدس پہ درود بھیجے گا محمد والا. فرمایا میں تمہیں کچھ چیزیں وصیت کر رہا ہوں, ان چیزوں پہ تاکید کرنا اور ہرگز ان کو نظر انداز نہیں کرنا. البتہ جملہ ظاہر ہے کسی اور مقصد سے کہا جا رہا ہے. ان میں آپ چلتے آئیے, کہا اے علی دن میں 50 رکعت نماز, 50 رکعت نماز, 50 رکعت نماز. کیسے بنیں گی 50 رکعت؟ واجب تو بہت ہی کم ہے, پھر نافلہ کس کے لیے ہے؟ ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل کا واقعہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد جاسوس بھیج رہا تھا تو کہنے لگا جو نماز میں سب سے زیادہ خضوع اور خشوع دکھائے وہ مسلم بن عقیل ہے. ہم کون ہیں؟ آخری نافلہ جو ہم پڑھی ہو کبھی, مثلا نافلہ شب کب پڑھی ہے, کیا حساب ہے؟ کوئی نبی مومن کو وصیت نامے میں فرمایا تو اس کا کیا ہوگا؟ مولا کی نمازیں کو 50 رکعت میں محدود نہیں تھی. مولا کی نسل طاہرہ میں آنے والے فرماتے ہیں ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں, 50 رکعت نماز کا کیا حساب ہے؟ ان کے لیے نہیں, ہمارے لیے اس کا مطلب ہے. ہم کیوں ہیں پھر؟ کم از کم کام کہاں سے شروع کریں؟ مثلا میں نے سوچا کہ ہر واجب کے ساتھ کم از کم 2 رکعت نافلہ نماز ضرور پڑھ لوں گا. فجر کی 2 رکعت ہی ہے, عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کے ہے, مغرب کی 4 رکعت ہے, ظہر عصر کی 8-8 رکعت ہے, باقی سب ظہر فجر ظہر عصر پہلے ہے, مغرب عشاء بعد میں ہے. ہر نماز کے لیے سوچا 2-2 رکعت ضرور پڑھوں گا. آپ اپنا حساب کر سکتے ہیں, شام کو آپ نے پہنچا آج کیوں نہیں پڑھی؟ ہر روز سوچا تھا دعائیں عہد پڑھوں گا, آج پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی تھی, توجہ تھی اپنے امام پہ. اگر میں نے توجہ نہیں دی تو پھر دنیا میں کس پہ توجہ دی؟ ایک طرف سے کہتا ہوں وہ کائنات کا محور ہے, دوسری طرف سے پورا دن گزر گیا اپنے امام سے کوئی بات نہیں کہی.
کیوں؟ آپ خود بخود دیکھیں گے، آپ اس عمل سے گزرنا شروع کریں، خود بخود میری اور آپ کی روح بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی، خود بخود ہم لوگوں کا راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا. کس کو معنویت بری لگتی ہے؟ ہم لوگ واقعات جب سنتے ہیں اہل معنویت کے تو کتنا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہ لوگ وہ تھے جو خدا سے نزدیک تھے، ہم نہیں چاہتے خدا سے نزدیک ہوں. ابھی مثال کے طور پر بحرین میں ایک عالم کا واقعہ بہت مشہور ہے، شیخ عبدالعزیز کا، تو دو چار منٹ میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. بحرین بہت چھوٹا سا ملک ہے، مثلا اس کا کل رقبہ کراچی کا شاید ایک چوتھائی ہوگا، بہت چھوٹا سا ملک ہے، 80% آبادی شیعہ ہے، اور عجیب نامی گرامی علماء اور بڑے پائے کے عرفا وہاں پر موجود تھے، شاید ابھی بھی ہوں گے، ظاہر ہم لوگ نہیں دیکھ پائے زیادہ، لیکن شخصیتیں بہت عجیب و غریب وہاں پر تھیں. ان مثلا ایک شیخ محسن صبور، شاید میں نے کلرز کیا ہے پتہ نہیں یہاں پہ یا کہیں اور، کے اصل ان کی قبر کے اوپر کئی دفعہ کوشش کی چھت بن جائے، چھت قبول نہیں کرتے تھے، چھت غائب ہو جاتی تھی. ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں بغیر چھت کی ان کی مسجد بنی ہوئی ان کی قبر کے ساتھ ہی بغیر چھت کے، اور عرفا نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، چھت کیوں نہیں چھوڑتے، کبھی گر جاتی تھی حتیٰ کبھی غائب ہوئی ہے. انہوں نے اس مکاشفے کے عالم میں کہا کہ میرے مولا 3 دن تک بغیر کفن کے سورج کے نیچے پڑے، میں چھت قبول نہیں کروں گا اپنی قبر کے اوپر، میری قبر دھوپ میں رہنی چاہیے. آج تک بغیر چھت کی مسجد ہے، ان کی قبر کے اوپر کوئی سایہ نہیں، خود دیکھ کے وہاں نماز پڑھی. یہ عاشقوں کی زمین تھی واقعی. شیخ عبدالعزیز اور عرفا میں سے ایک عارف، روڈ کہیں پہ ایکسپینڈ ہونی تھی، ایکسٹینشن تھا روڈ کا، بڑی بڑی چوڑی چوڑی روڈ وہاں بن رہی تھی، بیچ میں ان کی قبر آ گئی. کوئی انگریز کانٹریکٹر تھا جس کو دیا گیا تھا، اس نے کہا بلڈوزر چلاؤ میں ختم کر دو اس کو، بلڈوزر چلانے کی کوشش کی، نہیں چلا. کہنے لگا شاید تم مسلمان ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہو، تم لوگ اپنے پیر کی قبر بچانے کے لیے کرتے ہو. اس نے خود چلایا، خود چلایا تو اس کا بلڈوزر اڑ کے کہیں اور جا کے گرا، وہیں مر گیا. اہل سنت کی گورنمنٹ فوراً جیسے ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی معجزہ شیعہ عالم کا ظاہر ہو رہا ہے، سرنڈر کر دیتے ہیں، کہیں گے بس کرو اب مزید کوشش نہیں کرو ورنہ ان کی بات اور پھیل جائے گی، معجزہ ان کا ظاہر ہو رہا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم قبر کے دو طرف سے روڈ نکال دیں گے، ابھی بھی ایسا ہی ہے، جیسی قبر تک پہنچیں یوں روڈ کھلتی ہے واپس آگے ملتی ہے، بیچ میں ان کی قبر. کام اس کے اوپر ایک اچھی سی مسجد بنا دیتے ہیں، خوبصورت سی مسجد بنا دیں گے. اب مسجد بنانا شروع کی گورنمنٹ نے، جیسے دیواریں کھڑی کرتے تھے، دن میں دیواریں کھڑی کرتے تھے، اگلی صبح آ کے دیکھتے تھے پھر گری ہوئی تھی. ہر روز کا یہی کام، مقبرے پہ تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں گری ہوئی دیواروں پہ. اچھا اس سمجھے کہ جناب یہ پھر کوئی شیعہ لوگ اپنی بات بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، باڑیں لگا دی وہاں پر، پہرے بٹھا دیے. ہر روز کا یہ کام، کبھی کہتے ہیں آندھی آئی تھی، کبھی کہتے ہیں زلزلہ آیا تھا، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن بھائی ایک مسئلہ ہے کہ دیوار کھڑی نہیں ہو رہی. بلاخر مجبور ہوئے، شیعہ علماء کو بلایا، کہا یہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، روڈ کے بیچ میں آ رہی تھی قبر، توڑنے کی کوشش کی نہیں مانے، ہم نے روڈ سائڈ میں کر دی، ابھی مسجد بنانی، مسجد بھی نہیں مانتے. شیعہ علماء نے عرفا کو بلایا، کہا ان سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو کیا مسئلہ. پوچھا کہ کہا میں حرام پیسہ اپنی قبر پہ برداشت نہیں کروں گا، حلال پیسے کی مسجد بناؤ ورنہ یہاں کچھ نہیں بننے دوں گا. لوگوں نے چندہ کیا، پھر شیعہ لوگوں نے جمع ہو کے چندہ کیا، اس چندے سے ایک سادہ سی مسجد بنائی، وہ مسجد ابھی تک ہے، وہاں بھی نماز پڑھتی ہے. یہ بڑے لوگ ہیں نا، ہم نہیں چاہتے ایسے بنے، کیوں نہیں چاہتے؟ ہم نہیں چاہتے ہمیں بھی قرب نصیب ہوا اہل بیت کا. چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دنیا سے پیچھے ہٹ جائے، دنیا داری نے بنی امیہ اور بنی عباس کی تو چھوڑ دیجیے، میں اور آپ کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، تھوڑا سا اپنا دل دنیا سے کاٹ لیں. سارا سا راستہ اہل بیت کا راستہ، اس کے اوپر آ گئی اپنی زندگی کو، اللہ کی بندگی کی طرف لے آئی، جو انہوں نے طریقہ بتایا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. دیکھیے زندگی بڑھتی ہے نہیں بڑھتی، اللہ کے نزدیک محبوب بندوں میں سے ایک بندہ وہ جو توبہ کر لے، جو بندہ توبہ کر لے خدا نے پسند کیا. اللہ تعالیٰ ختمی مرتبہ سے کہا کہ اے رسول اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں ہوں تو توبہ کرنے والا پوچھتا ہے میں ہوں، کہیے کہ میں ہوں اور بہت قریب ہوں، انی قریب ہوں، توبہ کرنے والے سے قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعی اذا دعانا،
جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی بات پر لبیک کہوں گا. خدا نے توبہ کرنے والے کے لیے مقام دیا.
ہم لوگ ذرا سی توجہ میں پتہ نہیں کیا کیا مقامات حاصل کر سکتے ہیں.
صرف ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, سمجھتے ہیں جس طرح یہ دنیا داری کر رہے ہیں ہم نے بھی دنیا داری کرنی. آپ نے کیا لائی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں, ان سادہ سادہ باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے. دیکھیں نفس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, جھوٹ زبان سے نہ نکلنے دیں, جھوٹ نہ نکلنے دیں. کل ہم نے تفصیل سے منافقت پہ عرض کیا تھا, انسان کو دو دل نہیں ہونا چاہیے, ایک دل ہونا چاہیے, صاف صاف ہونا چاہیے. آپ بھی اس راستے کو چلیے, کوشش کیجیے, صرف صداقت کو اختیار کیجیے. وہ جو وصیت نامہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس میں جو سب سے پہلی چیز ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمائی وہ سچائی, پہلی چیز. اور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو چیز سب سے زیادہ پامال ہو رہی ہے وہ یہی سچائی ہے. اب سچے کام ہیں جن کے کہے پر انسان آنکھیں بند کر کے اطمینان کر لے کہ یہ سچ بولے گا, اب سچے نہیں. آپ اور ہمارے لیے سارے مرحلے تھے, کسی اور نے طے نہیں کرنے تھے, میں نے اور آپ نے طے کرنے تھے. کیوں؟ کسی کے پاس سید الشہداء کی نصرت نہیں تھی, ہمارے پاس ہمارے لیے تھا یہ سب کچھ, ہم لوگ یہ طے کرتے. ابھی بھی وقت ہے ہمارے اور آپ کے لیے, آپ سید الشہداء کے راستے میں چلنا شروع کر دیجیے. جو لوگ کر پائے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں ماشاء اللہ, توجہ کے ساتھ زیارت عاشوراء ہر روز پڑھتے ہیں, زیارت عاشوراء ہر روز پڑھتے ہیں. زندگی بدل دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. سو جملے نہیں کہہ سکتے, دو جگہ لکھا ہے سو جملے کہے, سو جملے کہے, سو سو نہیں کہہ سکتے, ایک ایک دفعہ کہے. آپ کہیں دعائے القمہ نہیں پڑھنا چاہتا, نہ پڑھیں دعائے القمہ. مثلاً فرض کریں آپ نے کہا میں زیارت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, نہ پڑھے, چلیے زیارت عاشورہ سے شروع کر لیجیے. صرف زیارت عاشورہ سے شروع کیجیے, اپنی زندگی کے اوپر اثر دیکھیے. بہت خدا ہم لوگوں کے پاس سونا ہے لیکن استعمال نہیں. چھوٹے چھوٹے دعائیں سونے کی طرح کام کر رہی ہیں انسانوں کے اوپر, تبدیل کر دیتی ہیں. کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو کیمیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو اگر کسی دھات سے ٹچ کریں تو سونا بن جاتی ہے. زیارت عاشورہ کم کیمیا ہے, اتنا بڑا کیمیا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں زیارت عاشورہ کی شکل میں, استعمال نہیں کر رہے. آخرت کی خاطر استعمال کیجیے, سید الشہداء کو آخرت کے لیے استعمال کیجیے. دنیا کریں گے دنیا بھی مل جائے گی, لیکن دنیا بہت چھوٹی ہے, دنیا اس سے زیادہ پست ہے کہ مانگی جائے. لہٰذا آپ آخرت کے لیے استعمال کیجیے. جن لوگوں نے آخرت کے لیے استعمال کیا ان کے مقام دیکھیں. یہ محسن صبور کیا ہے؟ سید الشہداء کا عشق دکھایا ہے انہوں نے. کہا میرے مولا کا لاشا دھوپ میں تھا, میں کیوں دھوپ میں نہ رہوں, میں بھی دھوپ میں رہوں. سید الشہداء کا عشق, سید الشہداء کا عشق آج تک اثر دکھا رہا ہے. ابھی تک لوگ معتقد ہیں کہ ہاں یہ لوگ اہل بیت کے ماننے والے. اور خدا تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں اس دنیا کے اندر. ابھی مثال کے طور پر شب اربعین آئے گا, چہلوں کی رات آئے گا. ایک ذرا سوچے گا اپنے ذہن میں دنیا میں کہاں کہاں یہ حسین ہے, عجیب لگے گا آپ کو, کہاں کہاں یہ حسین ہے. آپ کو لگے گا کوئی خطہ چپا ایسا نہیں ہے جہاں یا حسین نہ ہو, ہر جگہ یا حسین. ہم دلوں کو نزدیک کر گئے, ہماری زندگی گزر گئی پھر. اور الحمدللہ, یعنی اگر کوئی پوری دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ جو لوگ سید الشہداء سے سب سے زیادہ وابستہ ہے ان میں سے ایک برے صغیر کے لوگ, الحمدللہ سید الشہداء سے وابستہ ہیں. آپ کی اور ہماری نسلوں نے قربانیاں دی ہیں اس کام کے لیے. ہم لوگ اب کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں کہ مثلا جہانگیر کے زمانے میں کیا ہوا, کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں کہ مثلا اورنگزیب کے زمانے میں کیا ہوا. آپ اور ہم اب سوچ بھی نہیں سکتے جو اس زمانے میں سادات نے قربانیاں دی, جو اس زمانے میں سادات کی قربانیاں, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مثلاً کسی سید کو پکڑ کر اس کی کھال زندہ زندہ اتار کے اس میں بھوسا بھر کے لٹکا دینا, یہ روٹین تھا کہ سادات کو اس طرح سے پکڑتے تھے, زندہ زندہ کھال اتارتے تھے, بھوسا بھر کے لٹکا دیا کرتے تھے, یہ روٹین تھا. ایسی ایسی جانیں بھی ہیں اس برصغیر کے اوپر.
اس کی مٹی کے اوپر. کس خاطر جانے دے رہے تھے سارے؟ چاہتے تو واپس چلے جاتے، ایران چلے جاتے، ساری زندگی یہاں سے ہجرت کر بھی چلے جاتے، نہیں ڈٹے رہے. کیوں چاہتے تھے اسلام کا نام یہاں پر بھی رہے؟ ڈٹے رہے اس بات کی خاطر. اب وقت ہے کہ وہ جو ذکر حسین باقی رہا ہے اس ذکر حسین کو لے کر زندگی تبدیل کرے، اس کے اگلے مرحلے میں آئیے، ذکر حسین کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنا، تو پھر دنیا تبدیل ہے. اور انہی مصائب کے ذریعے سے کرے، طریقہ یہی مصائب کا طریقہ، طریقہ یہی جلوس کا طریقہ ہے، یہی ماتمداری کا طریقہ، یہی طریقہ ہمارے پاس. سب معتقد ہیں اس بات کے کہ اس طریقے کے ذریعے سے انسان کمال کے اوپر پہنچ سکتا ہے. مثلا کسی سے پوچھا، ایک عارف سے پوچھا کہ وقت کے امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بظاہر رجب علی خیال سے کسی اور عارف سے پوچھا کہ وقت کے امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہنے کے بہت سادہ کام ہے، صبح شام دن میں کم از کم دو وقت امام حسین کے اوپر گریا کیا کرو. بہت سادہ کام، دن میں دو وقت امام حسین پہ گریا کرو. کہا اس سے امام زمانے سے ملاقات کیسے ہو؟ کہنے کے تم نے زیارت ناہیا نہیں پڑھا؟ اس میں انہوں نے کہا تھا اے میرے جد امجد، میں صبح شام آپ کے اوپر گریا کرتا ہوں، کیوں نہیں پڑھا؟ صبح کو گریا کروں، وقت امام کو سوچو، میرا مولا بھی رو رہا ہے، میں بھی رو رہا ہوں. رات کو گریا کروں اور گریا کرتے وقت سوچو، میرا مولا بھی رو رہا ہے، میں بھی رو رہا ہوں. کہاں مزہ ہے؟ اور بھی سوچ لے، اور سوچو اگر میں اس ایک پہ رو رہا ہوں، ان کی والدہ رو رہی ہے نہیں رو رہی ہے؟ جب مدینے سے چلنے لگے، بی بی کے روزے کے اوپر آئے، تو راوی لکھتے ہیں سید الشہداء ایسے اپنی ماں کی طرف لپکے جیسے بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. کوئی ان کی والدہ کو جانے یا نہیں جانے، سید الشہداء تو جانتے تھے، سید الشہداء بچپن سے جانتے تھے. ام سلمہ نے بلایا، حسن و حسین آئے اپنی ماں سے الوداع کرنے، سید الشہداء کھڑے ہو گئے، کہا میں اپنی ماں سے اس وقت الوداع کروں گا پہلے میری ماں کو جانا کرے. ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسن، آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. کہا میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں، میں اپنی ماں کو آواز دوں اور وہ مجھے نہ بلائے، یہ نہیں ہو سکتا. بندے کفن ٹوٹے، سید الشہداء بیوی نے اپنے پاس اتاریا، مولا امیر المومنین کو ندائے غیبی آئی، اے علی بچے کو علیحدہ کر دو ورنہ آسمان گر پڑے گا. یہ سید الشہداء کی ماں ہے. اب تعجب نہ ہو کہ شب عاشور سید الشہداء نافے بن انار سے کہہ رہے ہیں، نافے یہ رونے کی آواز میری ماں کی آواز ہے.
محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اہل بیت کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، جو نے تزکیہ نفس، تکامل نفس کا جو راستہ رکھا ہے، ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، یہ راستہ کٹھن ہے، یہ راستہ سخت ہے، تو خود ہماری اس معاملے میں مدد و نصرت نصیب فرما. پاک پروردگار، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سچی توبہ کی سعادت موت سے پہلے نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے اعمال قلیل، ہمارے گناہ کثیر، پاک پروردگار اس غم حسین کو ہماری زندگی میں ہدایت کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آباد و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللہ